الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. قاهر کے معنی زور آور، اور سیوتی رحمت اللہ نے ترجمہ کیا مستعلین، جو غلبے والے ہیں، اور ایک معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ جو ہر امور کے اندر تصرف کا کامل اختیار رکھتا ہو، ایسی ذات. مثال کے طور پر کسی کو وجود بخشنا، معدوم کرنا، زندگی دینا، موت دینا، ثواب اور عذاب دینا، وہ یا تصرف کا جو کامل اختیار رکھے اس کو بھی قاہر کہا جاتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے غلبے اور زور والے ہیں اپنے بندوں کے اوپر. اوپر کا مطلب یہ ہے کہ کامل غلبہ ایک اصطلاح ہے کہ بھئی ہمارے اوپر فلاں کی حکومت ہے، ہمارے اوپر فلاں کا تصرف چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حفظہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. حفظہ سے کون مراد؟ وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائنی طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے. جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو دائنی طرف والا فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائنی طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے کو کہتا ہے کہ بھائی تو لکھنے میں عجلت مت کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ توبہ کر لے. اگر اس نے توبہ کر لی تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھے گا نہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کی، انتظار کیا پھر بھی، تو پھر جو ہے وہ لکھ لیتا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بندوں کو برائی سے بچانے کے واسطے ہیں کہ بندوں اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے ہر وقت تمہاری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، پھر تم کیوں برائی کرو؟ تو گویا کہ بندوں کو معصیت سے زجر اور روکنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی. بعضوں نے حفظہ کا مطلب یہ نکالا ہے کہ انسانوں کی حفاظت کے لیے لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایک اور جماعت ہے ملائکہ کی، جو انسانوں کے اعمال کو، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ فرشتے آیت کریمہ میں مراد ہے. یہاں تک کہ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی پورے پورا لے لیتے ہیں. توفاہ اور توفتہ یہ دونوں قرات آئی ہے. تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یہ انسان کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں. الموکلون بقبض الارواح، مراد وہ فرشتے ہیں جو روحوں کو قبض کرنے کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، وہ انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. تو رسولنا سے انبیاء مراد نہیں ہے، یاد رکھنا. یہاں رسولنا سے مراد ہے قبض کرنے والے، ارواح کو قبض کرنے والے ملائکہ. وہم لا یفرطون، اور وہ ملائکہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں. فیما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس میں، یعنی جس وقت، جس جگہ، جس کی روح، جس حال میں قبض کرنے کا اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی وقت، اسی حال میں، اسی جگہ وہ لوگ روح قبض کر لیتے ہیں، ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتے نہیں ہیں. اب قرآن کی مختلف آیتوں میں روح قبض کرنے کے متعلق الگ الگ تعبیرات آئی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، پھر ملک الموت الذی وکل بکم، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور یہاں کی آیا توفتہ رسولنا. تو مختلف آیتیں ہو گئی، تو حضرات مفسرین نے اس کے اندر ایک تطبیق یہ دی ہے کہ اصل تو روح قبض کرنا اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے. اس کو بتلایا گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے نظام پر ملک الموت کو مقرر کیا ہے، اسی لیے ان کے لیے کہا گیا کہ کل یتوفاک ملک الموت الذی وکل بکم. پھر ملک الموت اکیلے یہ کام نہیں کرتے، ان کے بہت سارے معاونین ہیں، یہ پوری ٹیم ہے جو ان کی مدد اور نصرت کرتی ہے. تو ان کی طرف نسبت کر کے کہا گیا توفتہ رسولنا، گویا کہ تینوں بات اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے. بعض حضرات نے اس کی تفسیر اور تطبیق یوں دی کہ اصل تو روح نکالنے کا کام ملک الموت کرتے ہیں، لیکن روح نکالنا بھی ایک کام ہے. انسان کے پیر کے تلوے اور پیر کی انگلیوں سے روح کا نکلنا شروع ہوتا ہے، تو جیسے جیسے روح آگے بڑھتی ہے اس طرح اعضا میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. مثلا روح قدم سے نکل گئی تو قدم ٹھنڈے ہو گئے، پھر پنڈلی سے نکلتی ہے تو پنڈلی ٹھنڈی ہو گئی. اس طرح جو ہے لوگ موت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی تلوے دیکھے ٹھنڈے ہو گئے، چلو پیر میں سے روح نکل گئی، پھر پنڈلی دیکھی ٹھنڈی ہو گئی، چلو پنڈلی سے روح نکل گئی. تو قدم اور انگلیوں سے جو ہے روح نکلنا شروع ہو کر کے چالو ہو گئی گلے تک آئی، تو قدم سے لے کر کے حلقوم تک روح نکالنے کا کام یہ دوسرے فرشتے انجام دیتے ہیں، اور جب یہ روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت آ کر اس کو باہر نکال لیتے ہیں. تو گویا کہ روح نکالنے کا کام اصل ہے ملک الموت کا، لیکن اس کے جو ابتدائی مراحل ہے وہ دوسرے ملائکہ انجام دے لیتے ہیں. اور بعض مفسرین کا ایسا کہنا ہے تطبیق دینے میں کہ بعض بندوں کی روح خود باری سبحانہ و تعالی ملائکہ کو واسطہ بنائے بغیر قبض کرتے ہیں، اور بعض بندوں کی روح ملک الموت اللہ کے حکم سے قبض کرتے ہیں، اور بعض بندوں کی روح ملک الموت دوسرے فرشتوں سے کرواتے ہیں. تو بندوں کے احوال کے اعتبار سے الگ الگ کیفیت پائی جاتی ہے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر یہ مخلوق لوٹائی جائے گی اللہ تعالی کی طرف جو ان کے سچے مالک اور مولا ہے، الثابت العادل، جو اللہ انصاف کرنے والے، جن کی مالکیت ثابت، لیجازیہم، اللہ کے پاس لوٹائیں گے تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے وے، نیک لوگوں کو اچھا، برے لوگوں کو برا. الا لہ الحکم، سن لو، حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا نافذ ہوتا ہے بندوں میں. وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی بندوں کا حساب لینے والے ہیں. تمام مخلوق کا حساب اللہ دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں لے لیں گے. قیامت کا دن تو بہت لمبا ہے، دنیا کے دن کی آدھی مقدار میں، آدھے دن کی مقدار میں اللہ تمام لوگوں کے حساب کو پورا کر لیں گے، ایسا حدیث میں آیا ہے. بعض روایت میں یوں آیا، بکری کو دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں اللہ سب کا حساب لے لیں گے. اور جو ہے یہ ایک تنبیہ ہے کہ قیامت اور قیامت کے سارے معاملات بہت تیزی سے پیش آنے والے ہیں. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ والوں کو فرماؤ کہ زمین اور سمندر کی اندھیریوں سے کون تم کو نجات دیتا ہے، یعنی زمین اور سمندر میں جو احوال پیش آتے ہیں، برے حالات، ڈراؤنے، بھیانک، فی اسفارکم، جب تم سفر میں جاتے ہو تب، حین، جس وقت، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے ہو، علل اعلان گر گڑاتے ہوئے، یا آہستہ آہستہ چپکے چپکے تم اللہ کو پکارتے ہو، لئن انجیتنا من ہادہ لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ تعالی ہم کو نجات دے دے وے یعنی بچا لے وے، ایک قرات میں انجانا بھی ہے، من ہادہ یعنی اس اندھیریوں سے اور سخت حالات سے، یعنی تم سفر میں نکلے، زمینی سفر یا سمندری سفر، اور وہاں بھیانک، سخت، خطرناک، ڈراؤنے حالات پیش آئے، اور تو تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان برے حالات سے بچا لیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والے بندوں میں سے ضرور شامل ہو جائیں گے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اس لیے شاکرین کا مطلب ہے کہ ہم مومنین بن جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان تکلیفوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، دونوں قرآت ہے، تخفیف والی بھی ہے، تشدید والی بھی ہے، یعنی سفر میں جو تکلیفیں تم کو پیش آتی ہیں اس سے بچانے والے بھی اللہ، اور ہر طرح کی تکلیف سے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی غم پیش آوے اللہ تم کو نجات دیتے ہیں۔ تم تو شریکون، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا دے گا، یعنی شکر کا تقاضا یہ تھا کہ تکلیف سے بچ کر منزل مقصود پر عافیت سے اللہ نے پہنچا دیا تو تم شکر کر کے اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن تم تو آگے تو شریک بن جاتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی آپ فرما دے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں، یہ کہ تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، اوپر سے بھیجے یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، مثلاً آسمان سے اللہ پتھر برساوے، یا آسمان سے بھیانک چیخ پکار کی آوازیں آوے، او من تحت ارجلکم، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پیروں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے، جیسے کہ زلزلہ آیا یا تم زمین میں دھسا دیے گئے، او یلبسکم شیعا، یا مختلف جماعتیں بنا کر کے اللہ تم کو آپس میں لڑا بھیڑا دے گئے، یہ بھی عجیب و غریب عذاب ہے، یہ تیسری قسم کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے کہ آپس کے اندر تمہاری مختلف جماعتیں بن جاوے، مختلف تمہارے فرقے بن جاوے، اور آپس کے اندر تم لڑ جھگڑ کر کے زندگیوں کا سکون ختم کر دو، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں یہی ہے، آپس میں فرقے بندی، جماعت بندی، ٹولیاں، گروپ، جماعتیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑا، یعنی جتنا وقت تعمیری اور کرنے کے کام میں نہیں گزرتا ہے اس سے زیادہ وقت تخریب اور جھگڑوں کے تقاضے پورا کرنے میں گزرتا ہے، جھگڑوں کے نتیجے میں ہونے والے فتنوں کو ختم کرنا، اشکال اعتراضات کے جواب دینا، فتنوں اور دشمنوں سے مقابلہ آ رہا ہے، اس میں وقت زیادہ گزرتا ہے تعمیری، ترقی، فلاح و بہبود کے کاموں کے مقابلے کے اندر، تو یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، آپس کے اندر گروپ بندی، فرقہ بندی کر کے آپس میں لڑائی اور جھگڑے۔ درسگاہ میں پڑھنے والوں میں گروپ ہوتے ہیں، اس میں گروپ بندیاں ہوتی ہیں، انجمنوں میں گروپ بندیاں ہوتی ہیں، تو پھر اوپر کے درجوں کا تو کیا حال ہے، یعنی کہ امت کے عمومی حالات، فرقن مختلفۃ الاہواء، مختلف خواہشات والے گروہ بنا دے وے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اللہ تم کو چکھاوے بازوں کو بازوں کی لڑائی کا مزہ، आपस में लड़ो एक दूसरे के साथ, बिलकिताल जंग करो, मारा मारियां करो। قال صلى الله عليه وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو تین دعائیں مانگی, یہ تفصیلی روایت ہے. پہلی دعا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ میری امت کو غرق کے ذریعے سے, یعنی کسی ایسے عمومی عذاب کے ذریعے سے اللہ ختم نہ کر دے, جیسے پچھلے نبیوں کی امتیں بالکل یا ختم ہو گئی, نوح علیہ السلام کی قوم بالکل ختم, لوط علیہ السلام کی قوم بالکل ختم, ہود علیہ السلام کی قوم بالکل ختم, نیست و نابود, ان کا نام نشان کچھ نہیں رہا. تو کہا کہ اس طریقے سے میری امت کا بالکل یا خاتمہ نہ ہو جائے کسی عذاب, سیلاب, غرق وغیرہ کے ذریعے. کہا اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی. دوسری دعا, میری امت کے اوپر اللہ کوئی ایسا دشمن نہ مسلط کرے جو ان کے اوپر بالکل لیا غالب آ جائے اور ان کو مکمل مغلوب بنا دے دے. کہا وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے قبول فرما لی. لیکن ایک تیسری دعا میں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے, کیا سألت ربی اللہ یجعل بعث امتی بینہم, کہ میری امت کے درمیان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ رہے, امت بالکل لیا متفق متحد شیر شکر یہ کھال ہو کر رہے. منع نہیں, ہاں اللہ نے وہ دعا میری قبول نہیں فرمائی, قبول فرمانے سے منع فرما دیا, وہ دعا قبول نہیں ہوئی. وفی حدیث, حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, او یل بی سکم شیعن, یعنی لوگ آپس میں جماعت بندی کر کے لڑائی ان کے درمیان میں ہوگی, تو ارشاد فرمایا اما انہا کائنتن, یہ تو اب ہو کے رہے گا امت کے اندر آپس کے لڑائی جھگڑے اختلاف انتشار. ولم یاتی تاویلہا بعد, اور آیت کی یا ان چاروں باتوں کی تاویل نزول کے بعد ظاہر سے نہیں بدلی, یعنی اپنی ظاہری حالت ہی کے اوپر ہے اور اس کے مطابق جو امت کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت ھذا اهون و ایسر, یعنی اللہ کے عمومی عذاب کے مقابلے میں یہ سزا ہلکی اور آسان ہے, یعنی پچھلی امتیں اللہ کے عمومی عذاب میں بالکل ختم کر دی گئی, جڑ سے اکھاڑ دی گئی, نام و نشان مٹا دیا گیا, اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے کہ امت رہے اگرچہ تھوڑی بہت ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہے. ولما نزل ما قبله, اور اس سے پہلے والی آیت جب نازل ہوئی, کون سی, عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اعوذ بوجہک, اے اللہ میں آپ کی ذات اقدس سے, وجہ کے معنی ذات, میں اس سے حفاظت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بالکل عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہ کر دے. انظر کیف نصرف الآیات, اے نبی آپ دیکھو ہم آیتوں کو کس طریقے سے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں, ظاہر کر کے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں, کیسی آیتیں ہماری قدرت کو بتلانے والی, لعلہم یفقہون, تاکہ وہ لوگ سمجھ لے کہ توحید حق ہے اور جس چیز پر وہ قائم ہے وہ باطل ہے, اس کو وہ لوگ سمجھ لے وے. وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل, آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا, حالانکہ قرآن تو حق ہے پھر بھی قوم نے اس کو جھٹلا دیا, سچا ہے قرآن. آپ ان کو کہو کہ میں تمہارے اوپر وکیل بن کے نہیں آیا ہوں, یعنی مار مار کے منواؤں, زبردستی منواؤں, نہ ماننے کی سزا دوں, ایسا نگران وکیل بن کے میں نہیں آیا ہوں. فوجازی کم, کہ میں تم کو قرآن کے نہ ماننے کا فوراً بدلہ دوں, ایسا نہیں ہوں میں. انما انا منذر, میرا کام تو صرف ڈرانا ہے. وامرکم الی اللہ, تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہذا قبل الامر بالقتال, کہا یہ جہاد کا حکم آنے سے پہلے تھا، قل لستو علیکم بوکیل، اب تو قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر قتال کر ڈالنے کا، اب ایسا ہے علامہ سیوطی کا یہ کہنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اب بھی ایسا ہی ہے. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عذاب کی خبر ہو یا کوئی بھی خبر ہو، اس کا ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تب وہ چیز واقع ہوگی. وقت یقع فی، اس میں وہ چیز واقع ہوگی، ویستقر، اور جم جائے گی، ومنہ عذابہم، اور اسی میں سے تمہارا عذاب بھی ہے. یعنی تم جلدی عذاب مانگتے ہو، اس سے کوئی عذاب آ نہیں جائے گا، عذاب کا اللہ کے یہاں وقت مقرر ہے، اسی وقت پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم لوگ جان لوگے. عذاب بہت جلدی مانگتے ہو نا تو عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا. تَحْدِيدٌ لَهُمْ، یہ ان کو دھمکانا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھ لیوے جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں. یخوضون کے کیا معنی؟ قرآن کے اندر زبردستی، اشکال، اعتراض، عیب ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ قرآن میں کہیں عیب نہیں ہے، اشکال نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، زبردستی کا وہ لوگ عیب جوئی کرتے ہیں. دیکھو جس آدمی کے دل میں کینہ، بغض، عداوت، نفرت ہوتی ہے نا، وہ آدمی اچھائی میں بھی عیب نکالتا ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ عیب میں بھی اچھائی نکالتا ہے. تو ان لوگوں کے دلوں میں قرآن، نبی، اسلام، دین کے بارے میں کیا ہے؟ کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اس لیے وہ زبردستی کے بھی اشکالات ڈھونڈتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ایسے لوگوں کے دیکھ لیوے کہ جو ہماری آیتوں کے اندر جو ہے بیجا عیب جوئیاں کرتے ہیں، قرآن میں مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کے پاس مت بیٹھیے، ان کو اپنے پاس مت بٹھائیے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہوئے. جب تک دین کے بارے میں استہزاء اور مذاق چلے وہاں تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا. جس مجلس کے اندر شریعت پر اشکالات ہوتے ہو، عیب ڈھونڈے جاتے ہو، اعتراضات کیے جاتے ہو، مذاق کی جاتی ہو، ایسی مجلس میں بالکل نہیں بیٹھنے کا، وہاں سے اٹھ جانے کا. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے وے، یعنی بھول سے، غلطی سے ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، تو یاد آتے ہی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھنے کا، یاد آتے اٹھ کے چلتی پکڑنے کی، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ یاد آنے کے بعد بالکل نہیں بیٹھنے کا. اِمَّا، اس میں نون شرطیہ کا ادغام ما زائدہ کے اندر ہے. یُنسِيَنَّكَ، نون کی تشدید اور تخفیف دونوں طرح کی قرات آئی ہے. فَقَعَدْتَ مَعَهُمْ، شیطان نے تم کو بٹھا دیا ایسے لوگوں کے ساتھ، تو یاد آتے ہی اڑ جانے کا ظالموں کے پاس سے. الظالمین، اس میں ظاہر لایا گیا، حالانکہ اس میں ضمیر بھی چل جاتا تھا، لیکن ظالمین کی بری حالت کو بتلانے کے لیے یہ بات ذکر کی گئی، صراحتاً ان کا ذکر کیا گیا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو ایک سوال پیدا ہوا. کیا سوال پیدا ہوا مسلمانوں کو؟ کہ عام طور پر مسجد حرام میں، چونکہ یہ مکی صورت ہے، عام طور پر مسجد حرام، کعبہ کی مسجد میں کافروں کی مجلسیں لگی رہتی تھی، کفار وہاں مجلس لگا کر بیٹھے رہتے تھے، اور ان کا موضوع مجلس اسلام اور مسلمان اور نبی اور قرآن، یہی ان کا موضوع سخن، جیسا ہی اس وقت میڈیا کا حل ہے، اسی طریقے سے ہوتا تھا ان کا معاملہ. اور اگر موضوع سخن کوئی اور ہے تو بھی کوئی مسلمان مسجد میں پہنچا نماز پڑھنے، طواف کرنے کعبہ کے پاس، تو فوراً اپنا موضوع بدل کر کے وہی مضمون شروع کر دیتے تھے. تو مسلمان کہنے لگے، ان قمنا کلما خادو، جب جب بھی وہ لوگ عیب جوئی میں مشغول ہوئے اور ہم کھڑے ہو جائے تو لم نستطیع ان نجلس فی المسجد، تو پھر تو ہم مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکیں گے. اسی لیے کہ ان کا تو ہم کو دیکھ کے یہی موضوع ہوتا ہے، تو کیا مسجد جانا ہی ہم چھوڑ دے وے، وان نطوف اور طواف کرنا بھی ہم چھوڑ دے وے. اسی لیے کہ جائیں گے تو وہ تو وہی موضوع کریں گے، تو کیا مسجد نہ جائے طواف بھی نہ کریں ہم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، اللہ سے ڈرنے والے ایمان والوں کے اوپر ان دشمنوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں. حساب ہم میں ہم ضمیر کا مرجع تانا زنی کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے. یہ جو تانا زنی کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری مخلص متقی مسلمانوں پر نہیں. کیا مطلب؟ تم نماز پڑھنے جاؤ، طواف کرنے جاؤ، خانہ کعبہ کی اندر جاؤ، اب تم گئے اللہ کی عبادت کے لیے نیک مقصد سے، اب وہ بدماش بیٹھ کر تانا زوئی عیب زنی میں مشغول ہے، تو اب تمہارے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری آئے گی نہیں. ولیکن ذکرا، جب تم بیٹھو یا بٹھاؤ تو نصیحت کر دو ان کو، بھائی کوئی اور بات کرو نہیں کیا، رات دن ایک ہی ایک اسلام قرآن نبی شریعت، کوئی اور بات کرو نہیں. تذکرتن لو، نصیحت کر دینے کا، وہ مجزتن نصیحت کر دینے کی، بھائی موضوع بدلو، یہ کیا ہر وقت یہی مسلمان مسلمان مسلمان، یہ کیا کوئی اور موضوع ہے کہ تمہارے پاس؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ آئندہ تانا زنی اور عیب جوئی سے بچ جاوے. تو تمہیں نصیحت کر دینے کی پھر بھی وہ لگے رہے تو ان کی ذمہ داری. یہ اصول بتلا دیا کہ بھائی جس جگہ ہمیں جانا ضروری اور وہاں پر بھی وہی اسلام مسلمانوں کے خلاف قرآن نبی شریعت کے خلاف باتیں ہیں تو نصیحت کر لینے کی بس، پھر وہ بکواس کرتے رہے تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی ایسے لوگوں کو چھوڑو، ان کی طرف دھیان مت دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. کون سے دین کو؟ جس دین پر عمل کرنے کے وہ مکلف بنائے گئے تھے، اسلام شریعت، اس کو انہوں نے اپنی مذاق کے ذریعے کھیل اور تماشا بنایا. چھوڑو ان کو، ان کی طرف دھیان ہٹاؤ، ان کی طرف سے دھیان ہٹاؤ. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. ان کی طرف آپ دھیان اور توجہ مت کرو. یہ بھی قتال کا حکم آنے سے پہلے ہے. اب جب قتال کا حکم آ گیا نا، اب جو کوئی اعراض کرے نا، دین کا مذاق اڑاوے نا، کاٹھٹ ڈال لے کے، ایسا علامہ سیوطی کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قتال کا، جہاد کا موقع محل ہوتا ہے. وذکر بھی، اور ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. وذکر بھی، ان کو قرآن کے ذریعے، یعنی لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. ان تبسل نفسم بما کسبت، یہ کہ کوئی نفس اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے. کوئی نفس اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے حوالے نہ کر دیا جائے. تو یہ لوگ اپنے برے اعمال اور اسلام میں تانا زنی عیب جوئی کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی میں پھنس نہ جاوے، اس سے ان کو نصیحت کرو. یہاں انہوں نے تسلم الی ہلاکہ ترجمہ کیا، ہلاکت کے حوالے کر دیے جائے، سونپ دیے جائے، اور یہ ترجمہ بھی ہے کہ وہ ہلاکت اور بربادی میں پھنس نہ جاوے. کوئی بھی نفس اپنے برے کام کی وجہ سے پھنس نہ جاوے، یعنی عذاب میں. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی مدد کرنے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جو اس کو عذاب سے بچا لے رہے. یعنی جب عذاب الہی آئے گا تو اللہ کے سوا کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، اسی لیے ان کو کہو کہ بھائی سدھر جاؤ۔ اور اگر وہ ہر طرح کا بدلہ دینا چاہے، پورا بدلہ دینا چاہے، فدیہ دینا چاہے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے بارے میں، تو بھی ان سے لیا نہیں جائے گا، لا یوخذ منہا، فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو آخرت میں بدلہ دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں، بالفرض و تقدیر اگر ہوگا بھی تو بھی ناقابل قبول، لیا نہیں جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ اپنی بد عملی کی وجہ سے ہلاکت کے اندر پھنسے گئے ہیں یا چھوڑے گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم گرم اکڑتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ماؤن بالغ نہایت الحرارت، ایسا پانی جو انتہائی درجے کا گرم گرم ہوگا۔ گویا جہنم کے اندر دنیاوی اعمال کی سزا میں انسان مرہون ہوگا، اور اس کی سزا کے نتیجے میں گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کرنے کے سبب سے، کفر کرنے کے سبب سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ جو پورا ہے نا، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، اس کا تعلق ہے بما کانوا یکفرون سے، کہ اس کا سبب کفر۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی آپ ان کو کہو کہ کیا ہم پکارے، ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر کے، ایسے بتوں کی جن کی عبادت ہم کو نفع نہیں دیتی اور ان کی عبادت کا چھوڑنا ہم کو نقصان نہیں دیتا، اور یہ اسنام ہے، عبادت کرو تو نفع نہ ہوگی، عبادت چھوڑو تو نقصان نہیں ہوگی، تو کیا ایسے کہ ہم عبادت کریں، خاک عبادت کریں ہم ایسے لوگوں کی۔ ونرد علی اعقابنا، اور ہم کو ہماری ایڑیوں کے بل الٹا پھرا دیا جاوے، یعنی ہم کو مشرک بنا دیا جاوے۔ شان نزول، یہ دو قول ہے، ایک قول جو یہاں نقل کیا حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس زمانے میں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایک دن اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شرک کی دعوت دی، ابا آبائی مذہب کے اوپر آ جاؤ نا، باپ دادا کے زمانے سے جو چل رہا تھا اس کے مطابق عمل کرو نا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض حضرت کہتے ہیں کہ مشرکوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ دین محمدی کو چھوڑ کر ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ، تو اس آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا گیا کہ جب ہم عبادت کریں تو ہم کو نفع نہ ہوئے، کیا ایسے بدھوں کی ہم عبادت کریں گے، یا جن کی عبادت چھوڑ دے وے تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوئے، کیا ایسے بتوں کی ہم عبادت کریں گے لاچار کی۔ فنرد علی اعقابنا، اور ہم ہماری ایڑیوں کے اوپر الٹے پھرا دیے جاوے، یعنی مشرک بنا دیے جاوے۔ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، تو پھر ہمارا حال کیسا ہوگا، ایک مثال دی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس آدمی کی طرح جس کو شیطانوں نے، ڈاکڑوں نے، بھوتوں نے زمین میں جنگل کے اندر گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، وہ حیران حیران مارا مارا پھر رہا ہے، پتہ نہیں کہ کہاں جاوے۔ یہ استہوتہ میں ہو ضمیر جو ہے نا، اس سے حال ہے، دیکھو ایک آدمی قافلے کے ساتھ نکلا، قافلے سے بچھڑ گیا، اب جو ہے نا جنگل میں ڈاکن بھوت ہوتے ہیں، خبیث شیطان، خبیث شریر جن، وہ انسان کو بھٹکاتے ہیں، چکرواتے ہیں، راستہ ہی نہیں ملتا آدمی کو۔ اب وہ راستہ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا لیکن راستہ ملتا ہی نہیں، اب وہ چلاتا ہے زور زور سے ساتھیوں کو، کہاں ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ، جدھر یہ نیم کا درخت ہے، پھر ببول ہے، پھر پیاوڑ ہے، ادھر آؤ، ہم لوگ ادھر ہیں، لیکن اس کو راستہ ہی نہیں سوجھتا، چونکہ بھوتڑی نے ڈاکنی نے اس کو جو ہے چکر میں ڈال دیا ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے، اس آدمی کی طرح اس کا حل ہو جاتا ہے اور وہ مارا مارا پھرتا ہے کہاں جاوے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا اتینا، اس کے رفقا ہے جو اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، یعنی صحیح راستے کی طرف، کہتے ہیں کہ ایتینا، ہمارے پاس آ جا، لیکن اس کو راستہ ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ جاوے وہاں۔ فلا یجیبہم، وہ ان کو جواب نہیں دیتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور استفہام انکار کے لیے ہے کہ ایسے بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کل لدستہ شیاطین کی جملہ تشبیہ کا ہے، یہ نردو کی ضمیر متکلم سے حال بن رہا ہے۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا
کھیتوں میں راستہ بھٹک جاتا ہے،
تو اذان دینی چالو کر دینے کی تو بتڑی بھاگ جائے گی، ڈاکنی بھاگ جائے گی،
شریر جی ابلیس بھاگ جائے گا، اور آپ کو آسانی سے راستہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ وہ اس طریقے سے راستہ بھٹکا دیتے ہیں۔
جیسے انسان نہیں راستہ بھٹکواتے، کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھائی مجھے ویسما چار راستے، پوچھا کہ مجھے نسواری نوساری جانا ہے، آپ سیدھا کو سیدھے جاؤ، گریڈ آئے گی وہاں سے نوساری، لیکن آپ اس کو بھٹکاؤ کہ ابھی ادھر سے ڈابیل جاؤ، ڈابیل سے مرولی جاؤ، مرولی سے ڈابیل جاؤ، بےچارا بھٹکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ تو انسان بھی انسان کو بھٹکاتے ہیں، اس طرح شیاطین جن بھوت داکن بھی بھٹکاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس آدمی کا حل بن جاتا ہے۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، اے نبی آپ ان کو یوں کہو، اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے وے اسلام کی، وہی ہدایت کہلانے کے قابل ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں گمراہی ہے۔ وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام عالموں کے رب کے فرما بردار بن جاوے۔ وان اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو۔ تمام ارکان اسلام میں لینسلیما کے بعد اقامت صلات کو بیان کیا، لینسلیما میں اسلام آ گیا تو اب فوراً اقامت صلات کو بیان کیا، چونکہ یہ سب سے اہم ترین رکن ہے۔ وَاتَّقُوا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن حساب کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ تعالیٰ جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بالکل حق ہے، ٹھیک درست حق مقصد کے لیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے کہیں گے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کو امر کن فیکن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر ہے۔ ارادہ وجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کام کے لیے ارادہ ہوتا ہے نا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اللہ کن فیکن کے بھی محتاج نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لِلْخَلْقِ قُومُونَ فَيَقُومُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو کہیں گے، اے مخلوق تم قبروں سے کھڑے ہو جاؤ، زمین سے کھڑے ہو جاؤ، تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ قَوْلُهُ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے۔ الواقع لا محالہ، لا محالہ پورا ہو کر کے ہی رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات لا محالہ پوری ہو کر کے ہی رہے گی۔ یعنی دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ بھی حکم دیتا ہے نا، تو بعض مرتبہ اس کو حالات کے پیش نظر حکم جک مار کے بھی واپس لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جو ہے نا وہ واقعتاً پورا ہو کر کے ہی رہے گا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے، قوله الحق، آسمانوں اور زمین کی اور تمام مخلوقات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق درست ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز حکمت سے خالی اور درستگی سے دور نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ، ان کے لیے، انہی کے لیے حکومت ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ دیکھو اس وقت ابھی حکومت حقیقی تو اللہ کی،
لیکن اللہ نے عارضی اور جزوی اختیارات دنیا میں لوگوں میں بانٹ رکھے ہیں، کوئی ہضم نہیں ہو رہے. لیکن قیامت کے دن جو ہے حقیقی اور واقعی اور کامل اور مکمل حکومت وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی. سور ایک سنگا ہے، سنگا، اور یہاں دوسری مرتبہ کا سور مراد ہے جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. لا ملک فیہ لغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. دیکھو یہ جو سور ہے نا، سور، یہ بینڈ بازی والوں کا جو بینڈ نہیں ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے بینڈ آگے سے بہت بڑے بڑے منہ ہوتے ہیں ان کے، اس طریقے کا سور بتلایا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سینگ نہیں ہوتا ہے، ادھر سے چھوٹا اور آگے سے چوڑا، سینگ اس کے مانند، یا بیوگل کے مانند ہوگا، بوگل بیوگل اس کے مانند جو ہے یہ سور ہوگا. اور اس کا جو آگے والا منہ ہے نا، اس میں چھوٹے 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 سوراخ بنے ہوئے ہیں. جتنی ارواح ہے انسانوں کی، جناتوں کی، جانوروں کی، اس کی تعداد میں سوراخ ہے. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ان سوراخوں میں سے روحیں اڑے گی اور اڑ کر کے جسموں میں جا کر داخل ہو جائیں گی. چونکہ جسم تو اگیں گے کہاں سے؟ مٹی سے. جیسے کہ پیچھے روایت گزری نا کہ 40 سال گزرنے کے بعد ایک بارش برسے گی اور اس بارش کی برکت سے اجساد، جسم اگیں گے. تو جسم تو اگ گئے لیکن اس میں روح کب جائے گی؟ اسرافیل دوسرا سور اگیں گے تب. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو مخفی ہے، جو سامنے ہے، سب کو جانتے ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملے میں بڑے حکمت والے اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، جیسے باطن کو بھی جانتے ہیں جیسے ظاہر کو جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تم کو بدلہ دوں، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور یہ حکم جہاد کے حکم سے، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے. ہر ایک واقعے کا ایک وقت مقرر ہے جس میں وہ واقع ہوگی اور جم جائے گی، اور اسی میں سے تمہارا عذاب ہے اور عنقریب تم جان لو گے. یہ ان کو دھمکانے کے لیے ہے. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی آیت یعنی
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان آزر کو کہا، ابھی مسئلہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے چھیڑ دیا کہ آزر تو ان کے ابا کا لقب ہے، نام ہے تعرح یا تعرخ، یہ دو نام ہیں. تورات میں تعرخ بھی ہے، خا اور ہا دونوں. اور ایک آدمی کے دو نام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل، تو ان کے بھی دو نام. اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی آزر نام اور تعرخ لقب، بس یہی پکا قول ہے، اس میں تاویل توجیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا آزر، لہذا آزر آپ کے ابا جان. بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام ہے، پھر وہ روایت لاتے ہیں کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے جو ہے قرآن نے ابھی ہی کہہ دیا ان کو. ایسا نہیں ہے بھائی. ابو حیان اندلوسی کے حوالے سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ دراصل روافظ نے یہ شرارت گھسائی ہے تفسیروں میں، چونکہ روافظ کا ایک عقیدہ ہے ائمہ معصومین کا، ان کے یہاں 12 ائمہ معصومین ہیں، اور 12 ائمہ معصومین کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، نبیوں سے بھی زیادہ بڑا.
عجیب عجیب عقائد ہے ان میں 12 معصومین کے بارے میں، وہ اثنا عشریہ جو روافض کہلاتے ہیں، عجیب عجیب عقائد ہے ان کے. اب وہ 12 ائمہ کے بارے کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 12 ائمہ اوپر سے لے کر نیچے تک طاہر پشت میں، طاہر رحم دانی میں، طاہر نطفے سے یہ چلے گئے، یعنی ان کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر اولاد در اولاد قیامت تک ان کا منی کا نطفہ جس رحم دانی میں یہ پلے بڑھے، جس صلب اب میں وہ رہے بڑے ہوئے، وہ سب کے سب مقدس اور طاہر ہیں. یہ ان کا ایک زبردستی کا عقیدہ ہے. اس کو اب یہ 12 ائمہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور خاندان بھی آئے گا، حضرت حسن حسین آئیں گے، امام زین العابدین آئیں گے، حضرت مہدی 12 نمبر پر آئیں گے. تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام تک یہ لوگ لے گئے، کیا کہ 12 ائمہ کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک سب مسلمان تھے، مائیں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان. اب اس قول کو زبردستی فٹ کرنے کے لیے اب اوپر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اقدس جا کے ملے گا ابراہیم علیہ السلام کا، چونکہ آپ ابراہیمی اولاد میں سے ہیں، برابر. اب ابراہیم کے ابا اگر کافر ثابت ہو جائے تو ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ گھسایا کہ آزر ابراہیم کے چچا ہے نہ کہ باپ ہے، یہ شیعوں کی تحریفات ہے. ورنہ قرآن نے تو صراحتن کہہ دیا لی ابھی ہی آزر، اور انبیاء علیہ السلام کے آبا و اجداد میں کوئی کافر ہو اسے کیا فرق پڑے گا، یہ تو اللہ کی کمال قدرت ہے. وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ زندوں کو نکالتے ہیں مردار سے، مومن کو نکالتے ہیں کافر سے، یہ تو کمال قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ کوئی عیب کی چیز تھوڑی ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھنے کی کہ یہ نام صحیح ہے، وہ چچا والا قول نے پھر جو ہے یوں کہنے کا کہ چچا بھی باپ کے قائم مقام، یہ سب تکلف لا یعنی ہے. تو اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان مسٹر آزر کو دعوت دی، ابا کیا تم بتوں کو خدا بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ استفہام ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ابا ایسا نہیں کرنے کا. اپنے پتا جی کو سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس طرح بت پرستی نہیں کرنے کی. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا میں آپ کو اور آپ کی قوم کو جو بت بنا دیے کھلم کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں. توحید اور دین میں کسی کی رعایت نہیں، صحیح ترتیب سے صاف بات سنا دینے کی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ملکوت کس کو کہتے ہیں؟ تا مبالغے کے لیے، بڑی حکومت. اسی طریقے سے یعنی جس طرح ہم نے ابراہیم کو سمجھایا دکھلایا اپنے ابا کا اور قوم کا گمراہ ہونا، اسی طرح ہم نے دکھلایا ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عجیب و غریب حکومت. عجیب و غریب حکومت کیوں دکھلائی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری توحید پر وہ استدلال کرے، ہماری وحدانیت پر وہ استدلال کرے. کہتے ہیں ایک صخرے کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان کھول دیے، ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرش کرسی آسمان کے عجائبات جنت میں اپنا گھر سب دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے زمینیں کھول دی، تو زمین کے اندر جو خزائن عجائبات جتنی چیزیں چھپی ہوئی تھی سب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دی.
اور یہی چیز ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، جو قرآن میں آیا اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مقام دکھلایا، یہ بھی ایک قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات سے مراد رویت بصر نہیں ہے، رویت بصارت ہے، یعنی عقل فہم سے ہم نے ان کو سمجھا دیا. آسمان اور زمین میں جو عجائبات وحدانیت کے قدرت کے دلائل ہے وہ، وليكون من الموقنين، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر یقین لانے والوں میں سے بن جاوے. اور یہ وکذالک سے لے کر اس کے بعد والا جملہ معترضہ ہے، قال کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے. فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی، دونوں طرح کے گناہ میں مبتلا تھی. اب ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرستی کا ابطال کتنی حکمت سے کرتے ہیں وہ دیکھو، جب ان کے اوپر رات کی تاریکیاں چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا. دیکھو یہاں جو استدلال آ رہا ہے نا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تینوں استدلال ایک رات میں ہونا مشکل ہے، کم از کم دو رات میں یا تین الگ الگ رات کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ فلما جن فلما فلما، یہ فا آ رہا ہے تو فا کو اقتران عرفی کے لیے لے لو، تعقیب حقیقی لیے مت مانو، اقتران عرفی کے لیے مان لو تو کوئی اشکال باقی نہ رہے. فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رات تاریخ چھا گئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا. کون سا ستارہ؟ مشتری ازورا. تو آپ نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اور وہ سب ستارہ پرست منجومی قوم تھی، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. کیا مطلب میرا رب ہونے کے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق ھذا ربی، یا یہ کہ بطور مذاق کے کہا یہ رہا رب، دیکھو یہ رہا رب، مذاق کے طور پر کہا ابراہیم علیہ السلام نے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارے صاحب صبح ہوتے ہوتے غائب ہو گئے، صبح صادق کی روشنی ہوتے ہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غائب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، یہ آیا نہیں چھپ گیا غائب ہو گیا، ایسا تھوڑا ہی خدا ہو گئے، ایسے کو تم کیسے رب بناتے ہو؟ اس لیے کہ رب تو وہ ہوتا ہے کہ اس پر تغیر نہ آوے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوئے، اس لیے کہ اس کی وجہ وہ تو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور رب حادث نہیں، رب تو قدیم، اس لیے کہ جو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے جس میں بھی تغیر اور تبدیلی ہوئے اس میں حدوث ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حدوث سے پاک ہے. لہذا یہ جناب ستارے صاحب جو ہے خدا نہیں بن سکتے. فلم ینجا فیہم ذالک، لہذا یہ چیز مؤثر اور مفید نہیں ہے الوہیت اور توحید میں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، نکلا طلوع ہوا چمکا، تو اپنی قوم کو کہا قال هذا ربی، یہ رہا خدا. او چلا گیا ستارہ، اب آیا چاند، کتنا گورا گورا خوبصورت چمکدار پورا چودھری کا معلوم ہو رہا ہے، ھذا ربی، یہ میرا خدا بننے کے قابل ہے. قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی، جب چاند صاحب بھی غائب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہیں دی. ہدایت نہیں دی کیا مطلب؟ ہدایت پر ثابت قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہدایت توحید پر ہے، تو ہدایت پر مجھے ثابت قدم نہیں رکھا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا. یہ اپنی قوم پر ایک تعریض کی اور سمجھایا، قوم کے لوگوں تم کلم کلی گمراہی میں ہو، غروب ہونے والے پر ایمان رکھتے ہو. فلم ینجا فیہم ذالک، یہ چیز بھی قوم میں مؤثر نہیں ہوئی، نفع بخش نہیں ہوئی، قوم وہی ستارہ پرستی پر اڑی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سو جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تیز نکلا ہوا،
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ہے میرا رب. اب شمس تو مولانا ساتھ سیمائیہ میں ہے تو حاضی ہی آنا چاہیے. حاضر ضمیر مذکر کیوں آئی؟ خبر کے مذکر ہونے کی وجہ سے. حاضا اکبر, یہ ہے بڑے صاحب ستاروں اور چاند کے مقابلے میں, بہت بڑا ہے سورج, بہت بڑا. امام غزالی نے مقدار بیان کی کہ 120 سال کی اس کے جرم کی مسافت ہے. فلما افلت, جب سورج صاحب بھی شام کو ڈوب گئے اور قوم کے خلاف حجت مضبوط ہو گئی, قال یا قومی انی بری مما تشرکون, ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا یہ سورج چاند ستارے یہ کوئی بھی رب بننے کے لائق نہیں ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. بت بھی والاجرام المحدثہ المحتاجہ الی محدثین, اور یہ جسم والے جو پھر حادث بن کے پیدا ہوئے ہو, جو پیدا کرنے والے کے محتاج ہو, ایسے اجرام اور اجسام سماویہ حادثہ ان کا میں پوجا کرنے عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا, میں ان کو نہیں مان سکتا. نواز کا ایک شعر یاد آ گیا, نواز دیوبندی کا, اس بار اپنی سر بلندی پہ بہت مغرور تھے ہم بھی, لیکن اپنی سر بلندی پہ بہت مغرور تھے ہم بھی لیکن چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا. یعنی اتنا بڑا سورج زوال کے وقت دیکھو نہیں, نظر نہیں ملا سکتے, شام کو جا کے غروب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے حقیقت. فقالوا له, تو قوم کے لوگ کہنے لگے ابراہیم تم بتوں کو نہیں مانتے, سورج کو نہیں مانتے, چاند کو نہیں مانتے, ستاروں کو نہیں مانتے, تو ما تعبد, کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم بولو. قال, جواب میں فرمایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا چہرہ یعنی میری ذات کر لی اپنی عبادت میں اس اللہ کی طرف جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, حنیفن تمام دنوں کو چھوڑ کر کے ایک سیدھے دین اسلام کی طرف, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ صاف اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وحاجہو قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان, سب جھگڑے کرنے لگے, بحث کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. مختلف حالات پیش آئے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا حاضر ہیں نا, بت بنانے میں بہت ایکسپرٹ تھے, ماہر. ان کے بتوں کا آرڈر بک ہوتا تھا, ایڈوانس بکنگ چلتی تھی, سب آرڈر بک کراتے تھے کہ حاضر کے بتوں کے واسطے. تو کبھی ایکسٹرا بن جاوے تو ابراہیم علیہ السلام کو دے, ابراہیم جاؤ بت بیچ کے آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام بت لے کے نکلے شہر میں اور کیا اعلان کرے, ایسی چیز کون خریدے گا جو تم کو فائدہ بھی نہیں دے اور نقصان بھی نہیں دے؟ بولو کس کو خریدنے کا ہے ایسی چیز, تو کون لینے آوے؟ صاف صاف اعلان کرے اس طرح. اور رات جب ہوتی تھی کون کوئی خریدی نہیں, شام تک آواز دے وے. تو نہر کے کنارے لے کے گئے ابراہیم علیہ السلام بتوں کو اور الٹا کر کے منہ میں وہاں رکھا بھوت کو, منہ پانی میں رکھا. اے اکھے دن کا تو پیاسا ہے, پانی پی لے نہیں. سب کو دکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایسے کہتے ہیں تاکہ قوم کے لوگوں کو ایسا ہوئے کہ ہم لاچار ناچار بیچاروں کی عبادت کرتے ہیں جن میں کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے, ایسوں کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ایسے کرتے ہیں. وحاجہو قوم, قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا دین کے بارے میں اور بتوں سے ڈرایا دھمکایا کہ بت جو ہے نا تم کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے اگر بت پرستی تم نے چھوڑی تو, اگر ان بتوں کو چھوڑ دیا تو یہ بت تم کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے, شاپ دیں گے, شاپ. اس کو بد دعا کو یہ لوگ کہتے ہیں, شاپ دینا کہتے ہیں, कि बुत बद्दुआ करेंगे, इब्राहिम तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इब्राहिम बुतों को बुरा भला मत के, ऐसा लोग डराने लगे। ये कहते हैं कि भाई इन तरह का लफ्ज अल्लामा सुयूती नहीं लाते हैं तो अच्छा होता, इसलिए कि इसका मतलब क्या होता कि पहले बुत पकड़े थे अब छोड़े। हालांकि ऐसा थोड़ा, इब्राहिम ने कभी बुतों को जो है इनकी इबादत को पकड़ा ही नहीं। ऐसे तो यूं कह सकते हैं, तारा कहा का मतलब यूं ले सकते हैं जबरदस्ती का, कि ए इब्राहिम अगर तुमने अपने कौल को नहीं छोड़ा तो ये बुत जो है तुम्हें ईजा पहुंचाएंगे। कौल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मेरे साथ बहस करते हो, नून की तशदीद नून की तख़फ़ीफ़ दोनों क़िरात है, और एक नून को हस्फ करके भी क़िरात है, और वो है नून रफ़ा को हस्फ करना नहवियों के नज़दीक, और नूने विकाया इमाम फर्रा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। अतुजादिलूननी फी, फी के माने अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में तुम लोग मुझसे झगड़ा करते हो। वक़द हदान, हालांकि अल्लाह ताला मुझे ईमान की हिदायत दे चुके। वला अखाफु मा तुशरिकून बी, जिन बुतों को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो मैं उनसे डरता बढ़ता नहीं हूँ कि वो बुत मुझे कोई बुराई पहुँचा देवे, इसलिए कि बुतों को कोई कुदरत ही नहीं है। इल्ला अय्यशा रब्बी शैआ, मगर ये कि मेरे रब अल्लाह ताला कोई चीज चाहे, मिनल मकरूह, अल्लाह कोई नापसंदीदा चीज मुझे पहुंचाना चाहे तो मुझे पहुंचेगी, वरना ये बुत मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। वसीअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म हर चीज पर वसी है यानी मुहीत है, हर चीज मेरे इल्म रब के इल्म में है। अफला तज़क्करून, क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते, नसीहत हासिल करके ईमान ले आओ। वकैफ़ अखाफ मा अशरकतुम, मैं क्यों कैसे डरूं उन चीजों से जिनको तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखा, हालांकि वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती नफा भी नहीं देती। वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, और तुम तो डरते नहीं हो अल्लाह के साथ शिर्क करने से, तुमको तो अल्लाह के साथ इबादत में शरीक करने से कोई डर लगता नहीं है, और तुम मुझे अपने बुतों से डराते हो। मालम युनज़्ज़िल भी, अल्लाह ने उनकी इबादत पर कोई सनद भी नहीं उतारी। मालम युनज़्ज़िल भी अलैकुम सुल्ताना, अल्लाह ने इन बुतों की इबादत के ऊपर तुम्हारे लिए कोई सनद नहीं उतारी, ऐसी बुतों से तुम लोग मुझे डराते हो। सुल्तान के माने हुज्जत और दलील, हालांकि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर पूरी पूरी कुदरत रखते हैं। فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, दो जमात हो गई मोमिनीन की मुशरिकीन की, मुआहिदीन की काफिरों की, दोनों जमातों में से कौन सी जमात अमन की ज्यादा हकदार है, हम या तुम। इन कुंतुम तालमून, अगर जानते हो तो बतलाओ कौन ज्यादा हकदार है। वहुवा नहनु, हम हकदार ज्यादा है। देखो इब्राहिम अलैहि सलाम की ताबीर देखो, मुनाजिरे में ऐसी ताबीर इस्तेमाल करने की के इंसाफ की तरफ इंसान को माइल कर दे रहे कि भाई दोनों हक पर नहीं हो सकते, दोनों बातिल पर नहीं हो सकते, कोई हक पर कोई बातिल पर, अब फैसला करना है कौन हक पर कौन बातिल पर। कितनी प्यारी कि दो जमातों में से कौन सी जमात अमन की ज्यादा हकदार है, तुम गौर कर लो। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, अमन के हकदार कौन, जो ईमान लाए और अपने ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट नहीं होने दी, वही लोग अजाब से अमन के ज्यादा हकदार है, और वही लोग सही राह के ऊपर और हिदायत पर कायम है। देखो भाई यहां जुल्म से मुराद शिर्क, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर की, इसलिए कि अगर जुल्म से मुराद शिर्क न लेवे जैसा कि शुरू में हुआ तो सहाबा को आयत बहुत गिरा गुजरी, कहने लगे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने के बाद गुनाह करके किसने जुल्म नहीं किया होगा, और अल्लाह ताला फरमाते कि लम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्म, बहुत गिरा गुजरा कि ईमान के बाद गुनाह करके जुल्म तो हर एक से कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि देखो यहाँ जुल्म से गुनाह मुराद नहीं है, शिर्क मुराद है। देखो इस्तिलाल में देखो इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, खुद हजरत लुकमान ने भी कहा था, इसलिए यहाँ शिर्क मुराद है, जुल्म गुना मुराद नहीं है। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद को तुलू और चांद को निकलता हुआ देखा تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے اس نے مجھے ہدایت نہیں دی, یعنی مجھے ہدایت پر ثابت قدم نہیں رکھا, تو میں گمراہ لوگوں میں سو جاؤں گا. یہ اپنی قوم کو تعریف ہے کہ وہ گمراہی پر ہے. یہ ان کے بعد ان میں تب بھی یہ بات ان میں مؤثر نہیں ہوئی. پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا طلوع ہوتا ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ چاند اور سورج سے بڑا ہے. اس کو مذکر لائے اس لیے کہ اس کی خبر مذکر ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا